السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب البیوع. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 2183، لیکن ہم اس کے اوپر کا جو باب ہے پہلے وہ دیکھیں گے. یہ بیع مزابینہ کے بیان میں، اور یہ خشک کھجور درخت پر لگی ہوئی کھجور کے بدلے، خشک مطلب ڈرائی ہوتا ہے، اور ڈرائی انگور کی بیع تازہ انگور کے بدلے میں ہوتی ہے، اور بیع رایہ کا بیان. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابینہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے. مزابینہ کہتے ہیں، زبن سے نکلا ہے یہ، جس کے معنی ہے بہت زیادہ کسی چیز کو شدید یعنی دور کرنا، اور لڑائی کا نام بھی زبن یا زبون رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں شدت سے مدافعت کی جاتی ہے، بچاؤ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص نام ہے، یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو اس کے حق سے محروم رکھنے کی شدت سے کوشش کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ دھوکا ہوتا ہے اس میں، یعنی جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ خریدنے والے کو کچھ نہ کچھ دھوکا دینا چاہتا ہے، یا خریدنے والا بیچنے والے کو کچھ نہ کچھ دھوکا دینا چاہتا ہے. جب ایک سودے میں غبن سے واقف ہوتا ہے، وہ اس بیع کو فسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال ایکچولی اس میں یہ ہے کہ جو فریش کھجوریں ہوتی ہیں جو درخت پر لگی ہوتی ہیں، اور جو ڈرائی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو بیچنا اور انگوروں کو بیچنا، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا عہد جاہلیت میں، یہ غلط طریقے رائج تھے، اور اس میں نفع نقصان دونوں ہو سکتا تھا، یعنی کسی ایک کو نفع ہوتا کسی ایک کو نقصان ہوتا تھا، اسی لیے اس کو منع کر دیا گیا. کیونکہ بعض دفعہ لینے والے کے جو بہت زیادہ فائدے ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ وہ اپنی جو اصل اس کی اماؤنٹ تھا وہ بھی گنوا بیٹھتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو اسلام نے منع کر دیا سختی سے. اور جو مزابینہ ہے، آج اگر ہم اس کا نام دیکھیں گے تو وہ ہے لاٹری، جوا، سٹہ بازی جس کو کہتے ہیں، ریس لگانا، جیسے جو گھوڑوں کی ریس لگتی ہے، کرکٹ میں جو شرطیں لگانا کہ کون جیتے گا، کون سی ٹیم جیتے گی. تو یہ سب اسلامی احکام کی روشنی میں یہ سب ناجائز ہیں، بلکہ ایک طرح سے سود میں داخل ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی ریس، یا پھر جب کرکٹ میں کون جیتے گا، اب یہ تو ایک چیز معلوم نہیں ہے نا کون جیتے گا، تو اس کی وجہ سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں، کوئی بھی جیت سکتا ہے، تو کسی ایک کا نقصان ہو جائے گا اور کسی ایک کا فائدہ ہوگا. تو مزابینہ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، نہیں آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ جو جوا ہوتا ہے، سٹہ بازی جس کو کہتے ہیں، ریس لگانا، لاٹری، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی. تو کسی ایک کو یعنی خرید و فروخت میں دھوکہ کرنے والے کے حق میں اس لیے وعید آئی ہے حدیث میں کہ ان کو وارننگ دی گئی ہے. جیسے کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ دھوکہ بازی کرنے والا ہے وہ ہماری امت سے خارج ہے، یعنی جو دھوکہ بازی کرے گا وہ ہماری امت میں شامل نہیں ہے. جو سچے مسلمان تاجر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، صداقت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ، اور آخرت میں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے. اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف ایمانداری سے بزنس کیا تھا، تو کتنا چھوٹا سا پنیر لے کر نکلے تھے نا، اور کہا تھا مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور پنیر سیل کرنے کے لیے لے کر نکلے تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں ان کو کتنا رچ کر دیا، 10 سال کی بھی ضرورت نہیں، اس سے پہلے ہی بلکہ اتنا رچ کر دیا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جو بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، تو ان کو سونے کی اینٹیں آئی تھیں، یعنی اگر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا 1/8 ان کا جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا 4 بیویوں میں، تو اس میں ان کو کئی سونے کی اینٹیں آئی تھیں. تو آپ اس سے امیجن کریے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے ایمانداری میں، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں تو الحمدللہ. تو حدیث ہے، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بہن کے کہا کہ ہم سے لیس نے، اور ان سے عقیل نے، اور ان سے ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل درخت پر کا، یعنی جو بھی فروٹس ہوتے ہیں اگر وہ درخت پر ہے تو اس وقت تک نہ بیچو نہ سیل کرو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے. درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ڈرائی کھجور کے بدلے میں نہ بیچو، کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے یہ؟ کیونکہ جو درخت پر لگا ہوا پھل ہے، آپ کو معلوم ہوگا جو فریش پھل ہوتا ہے اس کا بہت وزن ہوتا ہے نا، उसका वेट बहुत होगा क्योंकि वो फ्रेश है, और जो ड्राई चीज है उसका वजन बहुत हल्का होगा, और जो जो दरख्त पर लगा हुआ फल है अभी आपको मालूम भी नहीं, इसका अंदाजा नहीं कि कितना आएगा, कितना उसमें से सड़ जाएगा, कितना उसमें से खराब निकलेगा और कितना गिर जाएगा दरख्त पर से। तो लिहाजा नहीं सेल कर सकते जब तक उसका पक्का होना नहीं, जब तक फल पूरी तरह पक ना जाए, अच्छी तरह सामने ना आ जाए, तब तक आप उसको नहीं सेल कर सकते। और नीचे वाली हदीस में है कि रसूल अकरम ने बै अरिया की तरिया खुश्क यानी फ्रेश हो या खुश्क खजूर के बदले में इजाजत दे दी थी, लेकिन उसके सिवा किसी सूरत की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन किससे दी थी, आप देखें कि जब अगर आपने किसी गरीब मिस्कीन को अपना कोई दरख्त दिया था अपने बाग में का, तो उसको इजाजत थी कि वो अपना जो दरख्त का फल है वो अपने उसी मालिक को जिसका बाग है उसको बेच सकता है। तो बहरहाल इसी तरह जो फ्रेश खजूर है ड्राई खजूर के बदल बराबर बेचना वो नाजायज है, क्योंकि तर खजूर जो फ्रेश खजूर होती है वो सूखे से वजन में फिर कम हो जाती है सूखने के बाद। तो जमहूर उलमा का ये कौल है, लेकिन कोई लोग उसको जायज रखते हैं। तो बहरहाल इससे पता चलता है कि अगर इजाजत दी भी गई है किसी फॉर्म में, तो उस सूरत में इजाजत दी गई है जब पूरी तरह से फल पककर सामने आ जाए, ताकि लेने वाले को उसमें नुकसान ना हो, उसको धोखा ना हो। तब ये जो नीचे की सारी अहादीस है वो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सेम वही हदीस है, यानी खजूर की बात बताई गई है। तो जो अरिया है ये बात याद रखें, जो अराया या अरिया है, जो लोग अगर जिन लोगों ने हमारे साथ ज़कात के मसाइल की बुक पढ़ी होंगी जो इकबाल केलानी रहमतुल्लाह की किताब है, उसमें आप देखें कि बे अराया या अराया उसमें था, तो उसमें था ये बात उसमें लिखी थी कि ये जो एक दरख्त होता है यानी कोई भी जो बाग का मालिक है वो क्या करता है कि अपना एक दरख्त किसी गरीब मिस्कीन को दे देता है बाग में का, कि मैं ये दरख्त तुम्हारे नाम कर रहा हूँ इन्हीं फल आने तक, जब इसमें फल आ जाएंगे तो ये दरख्त के फल सारे तुम्हारे होंगे, फिर तुम इसको लेकर फिर अलग हट जाना। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो जो मिस्कीन है उसको इतना इंतजार नहीं होता कि कब फल आएंगे, कब फल पकेंगे और कब मुझे इससे फायदा मिलेगा। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो मालिक होता है बाग का वो कहते हैं कि ठीक है तुमको जल्दी है, ये तुमको पैसे चाहिए तो लो, मुझे ये खजूर मेरे हाथ में भेज दो, तुम इस दरख्त की जो बाग की नहीं, खुद उसका ही दरख्त है, उसी का बाग है, लेकिन वो मिस्किन को जो उसने बाग थोड़े दिन के लिए आरियतन दे दिया था यानी टेम्पररी दे दिया था, तो क्या करता है उसी से उसी मिस्किन से वो दरख्त की फल उसका फल जो है खरीद लेता है। तो चूंकि वो खैर खैरात का काम कर रहा है ना, उसको तो जरूरत नहीं थी पैसे देने की उस गरीब को, लेकिन उसने क्या किया कि खैर खैरात करने के लिए सदका करने के लिए उसने वो मिस्किन को दरख्त के फल देना चाहा, और फिर बाद में उसी मिस्किन से वो दरख्त के फल खरीद लिए। तो ऐसे पर्सन को इजाजत है, आई बात समझ में, यानी बे अराया यानी दरख्त के फल खरीदने की किसको इजाजत है, उस मालिक को जिसका अपना खुद का दरख्त है, उसका अपना खुद का बाग है, और उसने अपने बाग का वो दरख्त थोड़े दिन के लिए उसके फल निकालने के लिए किसको दिया था, एक मिस्किन को दिया था, लेकिन वो मिस्किन को ज्यादा जरूरत थी, जल्दी जरूरत थी, या उस मिस्किन का बार बार उसको अपने बाग में आना अच्छा नहीं लग रहा था मालिक को, लिहाजा उसने कहा कि लाओ मैं तुमसे ये दरख्त के फल खरीद लेता हूँ और तुम पैसे लेकर यहाँ से रुखसत हो जाओ, तो उस सूरत में वो जायज होगी। ठीक है, दरख्त पर फल सोने और चांदी के बदले बेचना। हमसे यहया बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला बिन वहब ने और उन्हें इब्ने जुरैज ने खबर दी, उन्हें अता और अबू जुबैर ने और उन्हें जाबिर रदी अल्लाह ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के पकने से पहले बेचने से मना किया है, और ये कि उसमें से जर्रा बराबर भी दिरहम और दीनार के सिवा किसी और चीज इन सूखे फल के बदले न बेची जाए, अलबत्ता अरिया की इजाजत दी। इससे क्या पता चलता है कि इन्हें वो अरिया या बे अराया वो जायज है, किस सूरत में, जब वो मिस्कीन अपने फल जो मालिक ने उसको डोनेट किया था, जो इन्फाक कर रहा था, तो उसी के हाथों अपने वो फल बेच दे, उसकी इजाजत है। अगली हदीस भी सेम है, और जो उसकी अगली हदीस अरिया की तफसीर का बयान वो भी सेम है जो अभी हमने पढ़े, जो मैंने अभी आपको समझाई हूँ, लिहाजा वो छोड़ दीजिए। अब हदीस देखिए 2193 हदीस देखिए, फलों की पुख्तगी मालूम होने से पहले उनको बेचना मना है। लैस बिन साद ने अबू जिनाद अब्दुल्ला बिन ज़क़वान से नकल किया कि उर्वा बिन जुबैर बनु हारसा के सहल इबन अबी हस्मा अंसारी से नकल करते थे, और वो जैद बिन साबित से, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग फलों की खरीद व फरोख्त दरख्तों पर पकने से पहले करते थे, फिर जब फल तोड़ने का वक्त आता اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گودا خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ تو ٹھٹر گیا، پھل بہت ہی کم آئے۔ اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت میں کمی کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بہت آنے لگے تو آپ نے فرمایا، جب اس طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ یعنی وہ یا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ خواجہ بن زید بن ثابت نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک یعنی سورج طلوع نہ ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ یعنی رسول اکرم نے کیوں منع کر دیا تھا؟ کیونکہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور جو خریدنے والے وہ کیا کرتے تھے، مالک کو کم قیمت دینے کے لیے کہتے کہ اچھا یہ پھل تو اچھا ہی نہیں آیا، یہ پھل تو کھٹا ہے، یا یہ پھل تو اس کا تو گودا کالا ہو چکا ہے، یعنی اندر کا حصہ کالا ہو چکا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ کہہ کر جو بیچنے والا اس کے اوپر فورس کر کے اس سے قیمت کم کرا لیتے تھے۔ تو ایک طرح سے ایک کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے رسول اکرم نے اس بیع کو منع فرما دیا۔ آپ نے یہ جو منع کیا تھا دونوں کے لیے کہا تھا، نہ خریدنے والا خریدے نہ بیچنے والا بیچے۔ اس لیے پھر صحابہ کیا کرتے تھے، جب تک پھل اچھی طرح پک نہیں جاتا یا اس کا سب چیز ظاہر نہ ہو جاتی تب تک بیچتے نہیں تھے، اور صحابہ سب سے بڑھ کر رسول اکرم کی فرما برداری کرنے والے تھے، ہر کام میں وہ سب سے پہل کرتے تھے کہ جو آپ نے حکم دیا اس کو فوراً بجا لائیں، اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو یہ بیع تھی، یعنی درخت کا پھل آپ اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک کہ اس کو اچھی طرح سے سب کچھ کوالٹی سامنے کھل کر نہ آ جائے۔ حدیث نمبر 2200، اناج ادھار ایک مدت مقرر کر کے خریدنا۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے اور ان سے عامش نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرا اس کے یہاں گروی رکھی تھی، یعنی رہن رکھی تھی۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے بتانے کا کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جا سکتا ہے، اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلے میں کسی بھی چیز کو بطور رہن کے رکھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ کہتے کہ اور اس سے ایک اور بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیاوی معاملات میں غیر مسلموں سے بھی ڈیل کی جا سکتی ہے، جو روزانہ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، کیونکہ کوئی بھی کمیونٹی میں جب آپ مکس رہتے ہیں، مسلم غیر مسلم بہت سارے قسم کے الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد آپ الگ نہیں بنا سکتے کہ میں تو صرف انہی سے خریدوں گا، میں تو انہی سے خریدوں گا، نہیں۔ اور ویسے بھی رسول اکرم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہود کاروبار کرتے تھے، سونے کا جو بازار تھا وہ پورا ان کا تھا، پورے مسلمان وہیں سے خریدی کرتے تھے، ایون بہت عرصے تک ہتھیار بھی ان سے خریدنے پڑے کیونکہ وہی لوگ ہتھیار بناتے تھے، زیادہ ان کے پاس پیسہ بھی ان کے پاس بہت تھا۔ تو غیر مسلموں سے لین دین یا خرید و فروخت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ جب سامنے آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے آپشن کے کوئی مسلم بیچ رہا ہے اس کو، تو پھر اس کا فائدہ کروا دیں، ادروائز آپ غیر مسلموں سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے خود ایک یہودی سے غلہ ادھار حاصل کیا، اور یہ بات آپ پر واضح تھی کہ یہودیوں کے ہاں ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے اسے غلہ خریدا کیونکہ آپ خرید رہے ہیں نا پیسے دے کر، اب وہ جو کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اور اس کے اطمینان کے لیے آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچے کہ آخر وقت میں ان کا حال کیا تھا کہ گھر میں سمجھے اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ غلہ خرید سکے، اور آپ نے وہ زرہ رہن رکھوائی اور ادھار غلہ خریدا۔ اگر کوئی شخص خراب کھجور کے بدلے میں اچھی کھجور لینا چاہے، ہم سے قطیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہل بن عبد الرحمان نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو سعید خدری نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا، وہ صاحب ایک عمدہ قسم کی کھجور لائے، رسول اللہ نے دریافت کیا کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اسی طرح ایک سا کھجور، ایک سا مطلب ان کا ہو سکتا وہ ایک کلو ہوتا ہوگا، اس سے گھٹیا کھجوروں کے دو سا دے کر خریدتے ہیں، اور دو سا تین سا کے بدلے میں لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بہت واضح انداز میں پتہ چل گیا، گولڈ بھی اسی پر آپ ڈیپینڈ کر لیجئے، کہ اس سے پھر سود نہیں ہوگا۔ ایسا ہی سونے کے بدلے میں دوسرا سونا کم و بیش دینے کی ضرورت ہے تو پہلے سونے کو روپوں یا اسباب کے بدل بیچ ڈالے، پھر وہ روپیوں سے دوسرا سونا خرید لے. اور اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوا کہ اچھے غلے کو پسند کرنا جائز ہے، اور بیع وغیرہ میں وکالت درست ہے، اور یہ بھی کہ بیع فاسد کو رد کیا جا سکتی ہے. اگر کوئی غلط خرید و فروخت کی ڈیل ہو گئی تو اس کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو جو یہودی تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو یہی رہنے دیجئے، کھیتی باڑی کرنے دیجئے، آپ کو کھیتی باڑی کا اتنا اندازہ نہیں ہے، ہم محنت ہم کریں گے یہ کھیتوں میں اور آپ کو آدھا غلہ دے دیا کریں گے جو بھی یہاں سے نکلتے، کھجور ہو یا غلہ ہو. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن رواحہ جو تھے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم نے ان کو وہاں کا نگران بنایا تھا، وہ جاتے تھے ہر بار کھجوریں پکنے کا جب موسم آتا، اور وہ سارا غلہ یا کھجوریں لے کر آتے تھے وہاں سے. لیکن آپ دیکھیں یہودی کتنے، جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھتے ہیں نا، وہ اقلیہم السحت، یعنی ان کے بوجہ اس کی کہ وہ کھاتے ہیں رشوت، سحت ناجائز مال کو کہتے ہیں جو سورہ مائدہ میں لفظ آیا ہے. تو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آفر کی کہ ہم آپ کو اتنا اور اتنا مال الگ سے دے دیں گے، آپ رسول اللہ کو جا کر بس غلط خبر دے دو کہ جیسے 100 کلو غلہ ہوا تو تم نے بتانا کہ 50 کلو غلہ ہو یا 80 کلو غلہ ہوا، تاکہ ہم کو 40 ہی دینا پڑے اور ہم تم کو رشوت دے دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. عبداللہ بن رواحہ اتنا غصہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے بعد میں رسول اللہ کو یہ بات بتائی اور اس طرح سے ان کو وارننگ دی کہ آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا. اور ایک دفعہ عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ نے وہاں کا نگران بنایا تھا، تو ان لوگوں نے دھوکے سے عبداللہ بن عمر پر حملہ بھی کیا تھا کہ یہ یہاں سے ہٹ جائیں. تو اب دیکھیں ان کی شرارتیں یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو ختم نہیں ہوئی تھی، ان کو ڈیفیٹ کر دیا گیا، تب بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چھوڑا نہیں. بہرحال تو یہاں پر ان کو، حالانکہ خیبر میں جلاوطن کر دیا گیا تھا ان کی غداریوں کی وجہ سے، ان کے فتنہ پھیلانے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی وہ یہی کرتے رہے. تو غلے کی وصولی کے لیے رسول اکرم نے صحابہ کو ذمہ دار بنایا تھا. تو یہاں پر دراصل وہی بتایا گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دے کر، خراب چیز دے کر اچھی چیز نہیں خرید سکتے، بلکہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو پہلے اپنی خراب چیز بیچنا پڑے گا، اس کے بعد وہ اچھی چیز خریدنا پڑے گا. اگلا باب دیکھیے، جس نے پیوند لگائی ہوئی کھجوریں یا کھیتی کھڑی ہوئی زمین بیچی یا ٹھیکے پر دی تو میوہ اور اناج بائے کا ہوگا، یعنی خریدنے والے کا. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے کہا، انہیں ہشام نے خبر دی، انہیں کہا کہ ان کو ابھی ملائکہ ہونے میں سنا، وہ عبداللہ بن عمر کے غلام نافع سے خبر دیتے تھے کہ جو بھی کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند لگایا ہے. غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے. نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا، جیسے کہ ایک غلام بیچا جائے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ مال بائے کا ہوگا. جیسے آپ کو بریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلا ہوگا نا کہ اس میں کیا تھا، بریرہ ایک کنیز تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو خریدنا چاہتی تھی، لیکن جو بیچنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم ان کو خرید تو لو بریرہ کو، لیکن ان کا جو مال ہوگا وہ ہمارا ہوگا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ وہ بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ رہی ہیں تو انہی کی ہوں گی اور ان کا مال بھی ان کا ہوگا. تو اسی طرح سے پھل یا پھر جو بھی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر اب دیکھیں، پہلے زمانے میں اصل میں اس طرح کے کاروبار ہوتے تھے، ابھی ہم کو بہت عجیب سا لگتا ہے سننا، لیکن پہلے غلاموں کو بیچا جاتا تھا. اب اگر کوئی کنیز بیچی جا رہی ہے اور وہ پریگننٹ تھی تو ظاہر سی بات ہے جو اس کو خرید رہا ہے تو وہ کنیز بھی اس کی ہوگی اور وہ بچہ بھی اسی کا ہوگا. جو پہلا والا شخص ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی کھیت بیچ دیا اور اس میں کھجور ابھی آپ نے گرو کرنے شروع کی تھی، ابھی لگائی تھی، یہ درخت آپ نے لگائے تھے، تو جو خرید رہا ہے ظاہر سی بات ہے اب تو وہ اس کا ہو گیا. ہاں اگر ڈیل کرتے وقت، یعنی خرید و فروخت کرتے وقت یہ بات کی جائے کہ بھائی میں تمہیں یہ کھیت بیچ رہا ہوں، اپنا یہ باغ بیچ رہا ہوں، لیکن اس کی کھجوریں جب آ جائیں گی تو وہ میں لوں گا، اس کے بعد کھیت تمہارا ہو جائے گا. اگر پہلے سے ایسی بات کی تھی تو پھر اس صورت میں پھل آپ کے ہوں گے، بعد میں پھر وہ سارا درخت اور باغ اس کا ہو جائے گا. تو پہلے سے بہت ہی واضح اور کلیئر ہونا چاہیے، جو بھی سودا ہو رہا ہو ہر بات صاف سچی اور سیدھی ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. کھیتی کا اناج جو ابھی درختوں پر ہو، ماپ کی روح سے غلے کے عوض بیچنا. 2205 حدیث. ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے اور ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زابنہ سے منع فرمایا، یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ کھجور ہے تو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے، اور اگر انگور ہے تو اسے خوش انگور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے، اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلے کے بدلے بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کی لین دین سے منع فرمایا ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ درخت پر لگنے کے بعد، درخت پر لگنے کے وقت لگتا ہے کہ اتنا ہوگا، لیکن کتنا ہوگا جب تک آپ اس کو ناپ نہیں لیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو اس کی زکات دینی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھا تھا ہم نے زکات کے مسائل میں کہ اگر درخت پر پھل لگے ہیں تو کون سا طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے؟ جو عشر دیا جاتا ہے، قرض کا طریقہ، یعنی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، چونکہ آپ اس میں دے رہے ہوتے ہیں نا، یعنی آپ خرید نہیں رہے ہوتے کوئی چیز، یا آپ بیچ نہیں رہے ہوتے، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ زکات دے رہے ہوتے ہیں، اس کا انفاق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اندازہ لگا کر آپ تازہ پھلوں کی زکات ڈرائی پھلوں سے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس کو اندازہ لگا کر۔ لیکن کسی کو خرید و فروخت نہیں، بیچا نہیں جا سکتا اندازہ لگا کے، کیونکہ پھر معلوم نہیں کتنے آئیں گے نا، کیونکہ پھل کا کوئی اندازہ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی کنفرم خبر ہوتی ہے پھلوں کی، درختوں کے پھلوں کی؟ نہیں ہوتی نا۔ تو یا تو آپ پورا کا پورا باغ دے دیں کسی کو، سامنے والے کو، کہ تم یہ باغ پورا لے لو، اس میں جو بھی پھل آئیں گے اور مجھے اتنے پیسے دے دینا، پہلے کا پہلے، ابھی پھل ابھی نہ لگے ہوں، ان شروع سے آپ دے دیں اس کو۔ یا پھر آپ اس کو پھلوں کے پکنے کے بعد اس کو سیل کریں، یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کے درخت کو جڑ سمیت بیچنا، انہیں کی حدیث ہے جو اوپر جو صحابی نے بیان کیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی کھجور کے درخت کو پیوندی بنایا پھر اس درخت ہی کو بیچ دیا تو اس موسم کا پھل اسی کا ہوگا جس نے پیوندی کیا ہے، لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے تو پھر یہ دوسری بات ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو خریدار ہے اس پر ڈیپینڈ ہے، اگر اس نے کوئی شرط لگائی تھی خریدتے وقت تو پھر وہ شرط پوری ہوگی، اور اگر بغیر شرط کے سودا ہوا ہے تو پھر اس موسم کا پھل پہلے مالک کا ہوگا، یعنی جو پرانا مالک تھا اس کا ہوگا پھل، جس نے ان درختوں کو، ان اس کا بیج بویا تھا، پیوند کاری کی تھی۔ تو درخت کا اثر جڑ سمیت بیچنا یہ بھی ثابت ہوا، یعنی ویسا بھی بیچا جا سکتا ہے، تاکہ پھر وہ کہیں اور لے جا کر بھی اس درخت کو لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ رسول اکرم نے ایک جملہ کہا تھا صحابہ سے، جب وہ کھجوروں کی درختوں کی پیوند کاری کرتے تھے، یعنی بیج بوتے تھے، کسی کو معلوم ہے کیا جملہ تھا وہ؟ جب آپ مدینہ آئے، آپ نے دیکھا کہ انصار کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ ہم کیسے کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم کیسے درخت لگاتے ہیں، کیسے بیج بوتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اپنی دنیا کے معاملات تم خود زیادہ جانتے ہو، کہ وہ لوگ جب رسول اکرم کو معلوم پڑا، جب انصار نے بتایا کہ ہم لوگ ایک نر گٹھلی اور ایک مادہ دو ملا کے ہم پیوند کاری کرتے ہیں، یعنی درخت جو لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں ہم، تو رسول اکرم کو سن کر تھوڑی سی حیا آئی، یعنی آپ نے شرم محسوس کی کہ یہ کیا کرتے ہو تم، یہ تو درست نہیں ہے، یہ جو نارمل طریقہ ویسے کرو، یعنی ایک ایک ہی بیج بو۔ تو جب صحابہ نے ویسا کیا انصار نے، تو سال فصل بہت خراب آئی، تو وہ رسول اکرم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق ایسے کیا تھا اور پھر فصل بہت خراب آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انتم الاعلون فی امور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، یعنی آپ نے کچھ وحی کی روشنی میں نہیں کہی تھی وہ بات، اپنے خود سے آپ کی جو فطری شرمحیا کی طبیعت تھی آپ کی، اس بنا پر آپ نے کہا تھا۔ پھر صحابہ نے ویسے ہی پرانے طریقے سے پیوند کاری کی، الحمدللہ پھر فصل اچھی آئی۔ تو جو جس فیلڈ کے بارے میں جانتا ہے اس کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کے بارے میں جو دوسرے لوگ تھے زیادہ جانتے تھے، رسول اکرم تو بہت زیادہ، یعنی ہم سب جانتے کہ آپ بزنس تو کیا تھا آپ نے، لیکن پھر بھی آپ دنیا کے معاملات میں اتنے انوالو نہیں تھے۔ پھر بے مخادرہ کا بیان، میوہ یا اناج پکنے سے پہلے بیچنا، کچے پن کی حالت میں جب وہ سبز ہو، اور اسی بے کو مخادرہ کہتے ہیں۔ خدرہ آپ نے دیکھا نا، خدروات یہاں لکھا ہوتا ہے، گرین چیزوں کو کہتے ہیں، سبزیوں کو کہتے ہیں۔ ہم سے اسحاق بن وہاب نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے عمر بن یونس نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، اور کہا انہوں نے کہ مجھ سے اسحاق بن ابی طلحہ انصاری نے، اور ان سے انس بن مالک نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مخادرہ، ملامسہ، منابزہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو مخادرہ کے معنی پکنے سے پہلے ہی فصل کو کھیت میں بیچنا ہے، اور یہ ناجائز ہے، اور محاقلہ کا معنی بھی یہی ہے، دونوں یہی ہیں۔ تو نیچے کی حدیث دیکھ لیجئے، پھر ہم کو اور بات واضح ہو جائے گی۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے حمید نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی کھجور کو زہو سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا. ہم نے پوچھا کہ زہو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے. تمہیں بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال کرو گے؟ تو یہاں پر اس حدیث میں بہت ہی واضح انداز میں بات سمجھ میں آ گئی ہے، یعنی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ کوئی بھی ایسا معاملہ یا پہلو جس میں خریدنے والے یا بیچنے والے کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. ہاں، جائز طور پر سودا ہونے کے بعد نفع نقصان یہ قسمت کا معاملہ ہے، اور تجارت نفع ہی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بات نہ ہو. جیسے ریس وغیرہ کی شکلوں میں جو کاروبار چل رہے ہیں یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، بلکہ سود خوری میں شامل ہیں. حدیث آخر جملے کا مطلب ظاہر ہے کہ تم نے اپنا کچا باغ کسی بھائی کو دیا اور اسے طے شدہ روپیہ بھی وصول کر لیا، بعد میں باغ پھل نہ لا سکا، اس پر کوئی آفت آ گئی یا کم پھل آئے، تو تم اپنے خریدار جو بھائی سے جو رقم تم نے وصول کی ہے وہ تمہارے لیے کس جنس کے عوض حلال ہوگی؟ بس ایسا سودا ہی نہ کرو، کیونکہ پھر تو وہ سود ہو جائے گا، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں جو یعنی پھلوں کے تعلق سے تھی یا کھیتی باڑی کے تعلق سے، درختوں کے تعلق سے تھی. حدیث نمبر 2211. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہے، تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے. آپ کو معلوم ہے کہ ہند بنت عتبا ابو سفیان کی بیوی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. اس حدیث سے بیویوں کے حقوق پر روشنی پڑتی ہے کہ اگر شوہر نان و نفقہ نہ دے یا بخل سے کام لے تو ان سے وصول کرنے کے لیے کوئی جائز راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن نیک نیتی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اگر محض فساد کے لیے لے رہے ہیں یا خانہ خرابی ہے تو پھر یہ رخصت باقی نہیں رہے گی، یعنی شوہر سے اس کی بغیر اجازت کے اگر شوہر کے پیسے جمع ہیں تو گھر کے خرچ کے لیے اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو تب بیوی دے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر گھر کا خرچ دیتا ہے پوری طرح سے تب بیوی کو پھر اجازت نہیں ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو چوری ہوگی نا، تو منع کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ بالکل نہ دیتا ہو پیسہ تب لے سکتی ہے بیوی. اور نیچے والی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ قرآن کی آیت، جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال ہضم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے. یہ آیت یتیموں کے ان سرپرستوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی جو ان کے اور ان کے مال کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں، کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے بدلے تھوڑا سا نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن بری نیت نہ ہو. اور ایک ساتھی اپنا حصہ دوسرے ساتھی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے. ہم سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے، اور انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیے جائیں تب شفا کا حق باقی نہیں رہا. سبحان اللہ، دیکھیے کتنی باریکی سے ہر معاملے کی رہنمائی کی گئی ہے. شفا کہتے ہیں یعنی مال سے مراد غیر منقولہ، جیسے مکان یا زمین یا باغ وغیرہ جائیداد، اس میں شفا نہیں ہے. اور عطا کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں شفا ہے، یہاں تک کہ کپڑے میں بھی. تو شفا کیا ہے؟ اس حق کو کہا جاتا ہے جو کسی پڑوسی یا کسی ساجھی کو یا ساتھی کو اپنے دوسرے پڑوسی یا ساجھی کی جائیداد میں اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ ساجھی یا پڑوسی اپنی اس جائیداد کو فروخت نہ کر دے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی جائیداد کی خرید و فروخت میں حق کے شفا رکھنے والا اس کا مجاز ہے کہ جائیداد اگر کسی غیر نے خرید لی ہو تو وہ اس پر دعویٰ کرے اور وہ بیع اول، جو پہلی بیع تھی، اس کو فسخ کرا دے، ختم کرا دے اور خود اسے خرید لے. تو ایسے معاملات میں اولیت حق شفا رکھنے والے ہی کو حاصل ہے. شفا آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ فجر میں کیا پڑھتے ہیں کہ والفجر والیالین عشر والشفع والوتر، ہے نا. شفع جفت کو کہتے ہیں، پیر ساتھی کو. تو یہاں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ جہاں رہتے ہیں، اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور اس کو اپنا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے اپنے پڑوسی کو. اب آپ نے جب گھر بیچا تو آپ نے اپنے پڑوسی کو بتایا بغیر گھر بیچ دیا کسی تھرڈ پرسن، تھرڈ پارٹی کو، اور وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ تھوڑی سی خراب قسم کی ہے، غنڈا قسم کی ہے سمجھے، تو جو آپ کا پرانا پڑوسی ہے وہ آپ کے اوپر دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی کیس دائر کر سکتا ہے کہ پہلا حق اس کا تھا. جب آپ کو کوئی چیز بیچنی تھی تو آپ نے پہلے اپنے پڑوسی سے کہنا چاہیے تھا کہ کیا تم خریدنا چاہتے ہو یہ گھر، چونکہ تمہارے دیوار سے دیوار لگ کر ہے اور ہو سکتا تم کو ضرورت ہے. تو اگر وہ ہاں کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کہتا تو پھر آپ کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اب وراثت تقسیم ہو رہی تو ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں چار بھائیوں کا حصہ ہو. اب کوئی کہے کہ اچھا یہ چار روم ہے، ایک ایک روم کوئی تھرڈ پارٹی کو بیچ دے، تو ظاہر سی بات ہے جو بےچارے جو دوسرے بھائی وہاں رہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو جائے گی نا، یعنی بے پردگی ہوگی، اور بھی ایک تھرڈ پارٹی وہاں آ جائے گی رہنے کے لیے جو غیر محرم ہوں گے سارے. آپس میں سارے بھائی ایک جگہ رہتے تھے تو ایک الگ بات تھی، لیکن آپ کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تین لوگوں کو مشکل ہو جائے گی کسی ایک نے اگر ایک کمرہ بیچ دیا اپنا تو. تو اس لیے وہ بھائی کو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دوسرے تینوں بھائی سے پوچھ لے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تم خریدنا تو تم لوگ خریدو کیونکہ پہلے حقدار تم ہو اس کے، کیونکہ تم کو مشکل ہو جائے گی بعد میں کوئی یہاں پر آ جائے گا تو. لہٰذا وہ پہلے تینوں بھائیوں کا حق ہے کہ وہ خرید لیں. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایون اگر کسی نے ایسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیا اور وہ پڑوسی جو پرانا پڑوسی تھا وہ کیس دائر کر دے گا اور اس بے کو، ان اس خرید و فروخت کو فسخ کروا دے گا، ختم کروا دے گا بے اول کو، اتنا حق دیا گیا اس کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ احتیاط برتی گئی ہمارے دین میں، کتنا خیال رکھا گیا ہے آس پڑوس کا بھی. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خیر خواہ کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں بھلا، اتنی باریکی. اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، یقین جانیے ہمارے خود کے جاننے والوں میں، بلکہ رشتے دار ہی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایسی وہ پڑوس کا گھر تھا اور وہ جو پڑوس میں رہتے تھے انہوں نے ایسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیا جو بہت ہی غنڈا قسم کے لوگ تھے، بہت ساری خرابیاں جن کے اندر تھیں، اور اس کی وجہ سے پورا محلہ پھر آگے چل کر سب کو اتنی تکلیف اور پریشانی ہوئی، اور ابھی تک تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایسی ڈیل ہو جاتی ہے جو سب لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. تو جب آپ ایون انہیں جو شریف لوگوں کے گھر ہیں جہاں پر شریف لوگ جہاں رہتے ہوں، آپ اس محلے میں ایسے غلط لوگوں کو لا کر ایک طرح سے آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے ہم کو. الحمدللہ اتنا ہمارا دین خوبصورت ہے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. زمین مکان اسباب کا حصہ اگر تقسیم نہ ہوا ہو تو اس کا بیچنا درست ہے. ان سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے، ان سے معمر نے، اور ان سے زہری نے، اور ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمان نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفعہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہو اور راستہ بھی پھیر دیا گیا ہو تو اب شفعہ کا حق باقی نہیں رہا. یعنی اب اگر ساری چیزیں تقسیم ہو چکی ہوں، راستہ بھی بدل گیا ہو، پھر اس صورت میں بیچنے والا بیچ سکتا ہے کسی اور کو. لیکن اگر بالکل لگ کر ہو دیوار سے دیوار، یا راستہ بھی ایک ہو جانے آنے کا، تو پھر پہلا حق وہ پرانے پڑوسی کا رہے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حدیث نمبر 2216، مشرکوں اور حربی کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا. ہم سے ابو نعمان نے بیان کے کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے، اور ان سے ان کے والد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابو بکر نے، کہ ہم رسول اکرم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک مسٹنڈر لمبے قد والا مشرک بکریاں ہانکتا ہوا آیا. آپ نے اس سے فرمایا یہ بیچنے کے لیے ہے، یہ عطیہ ہیں، یعنی گفٹ ہیں. یہ آپ نے یہ فرمایا کہ بیچنے کے لیے ہے، یہ ہبا کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیچنے کے لیے ہے. لہٰذا آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار سے اس طرح سے لین دین جائز ہے، لیکن اگر جنگ میں وہ یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چیز اس طرح سے بیچ رہے ہیں تو پھر وہ خریدنا جائز نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ خرید رہے ہیں آپ کافروں سے، تو وہ جائز ہوگی. حدیث نمبر 2225، غیر جاندار چیزوں کی تصویر بیچنا اور ان میں سے جو تصویریں حرام ہیں. ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کر، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن زرعی نے، اور انہیں عوف بن ابی حمید نے خبر دی. انہیں سعید بن ابی حسن نے کہا کہ میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عباس، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھ کی سند پر موقوف ہے، اور میں یہ مورتیں بناتا ہوں. ابن عباس نے اس پر فرمایا کہ میں تمہیں صرف وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا، جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے، اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا. یہ سن کر اس شخص کا سانس چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا. ابن عباس نے فرمایا کہ افسوس، اگر تم مورتیں بنانا ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو. اور پھر اس کو ایک اور سند کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا ہے. تو تو مورتیں آپ سب جانتے ہوں گے جو مجسمے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جیسے آج کل مسلم کنٹریز میں بھی ایک جو آرٹ کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو فائن آرٹس میں جو لوگ کرتے ہیں گریجویشن, تو اس میں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے یہ مجسمہ سازی کی. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ مجسمے بنانا جائز نہیں ہے چہرے اور باقاعدہ. آج کل تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ٹرینڈ چل نکلا ہے, انہیں کیسے بنا لیا گیا ہے کہ مورتیوں کو یا مورتوں کو یا ایسے مجسموں کو ڈرائنگ روم کی زینت بنانا ہے نا. تو یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام میں, نہ اس کو بنانا جائز ہے نہ اس کو سیل کرنا جائز ہے. اور کیوں بنانا جائز نہیں, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس میں تصویروں میں جان ڈالو, تو اس لیے منع کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے جو مصور ہوتا ہے اس کو بھی منع ہے, اور جو مورتیں بناتا ہے یعنی مجسمہ سازی کرتا ہے وہ بھی منع ہے. مصور وہ ہوگا جو پینسل سے یا پین سے ڈرا کرے, اسکیچز بنائے اور پراپر چہرے ہو جس میں ناک آنکھ کان ساری چیزیں, اور سیل کرنے کے لیے بنائے اس کو یا کسی خوبصورتی کے لیے بنائے تو وہ منع ہے. اور اسی طرح سے مورتیں بنانا وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمس کی جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے مجسمے جگہ جگہ آپ کو نصب کردہ نظر آئیں گے, تو یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے. اور لیکن آپ اگر اپنے جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ انسانی جسم کے سسٹم کو جاننے کے لیے کہ انسانی جسم کا سسٹم کیسے ہوتا ہے, کیسے وہ کام کرتا ہے, اس کے لیے اگر آپ جیسے بایولوجی وغیرہ میں ڈرا کر رہے ہیں اسکیچز وغیرہ اور چہرہ نہیں بناتے ہیں آپ سے باڈی پارٹ آف باڈی جو ہے وہ بناتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر اگر آنکھ کان یا ناک اتنے حصے کی بس آپ نے تصویر بنائی, جیسے ناک کی تصویر بنا لی آپ نے پینسل سے, آپ نے صرف اسکیچز بنائے نا, آپ نے پراپر چہرہ نہیں بنایا, آپ پھر اس کو اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ اس کی پوجا کی جائے یا آپ اس کو ڈرائنگ روم میں خوبصورتی کے لیے سجانے کے لیے نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ آپ ایک ضرورت کے تحت بنا رہے ہیں. ہاں لیکن بچوں کو کارٹون بھی نہیں بنانا چاہیے بلا وجہ. ہاں یہ جو پڑھائی کے لیے ضرورت کے تحت آپ یہ سوچ کے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی بنائی ہے, تو آپ اس نظام کو سمجھنے کے لیے اس باڈی میں پارٹ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس نظام کو سمجھنے کے لیے, تاکہ آپ انسانیت کی آگے چل کر خدمت کر سکیں اور آپ کے ذہن میں سوچ پیدا ہو یا اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو کہ سبحان اللہ ہمارا رب کیسا وہ المصور ہے سبحان اللہ, ہے نا, کہ کیسے اس نے انسان کی تخلیق کی سبحان اللہ, کہ کیسے اس نے کان آنکھ ناک بنائے اور کیسے اس میں سسٹم رکھا, کیسے ہر چیز اپنی جگہ پراپر کام کرتی ہے الحمدللہ, کیسے دماغ میں فوراً کوئی بات ہماری پہنچتی ہے اور دماغ فوراً الرٹ ہوتا ہے, کیسے پورا سسٹم کام کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی ہیبت, اس کی خشیت ہمارے اندر طاری ہوگی. تو اس کے لیے اگر آپ بناتے ہیں یعنی کوئی انسانی جسم کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے, تو پھر کوئی حرج نہیں. اور جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویریں لینا, یا پھر اگر آپ اپنے کیمرے سے جو تصویریں, تو یہ عکس ہے اصل میں, تصویر نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کیمرے میں وہ عکس کو کیچ کر لیا, تو کیونکہ بہت سے لوگ پھر کیا فتوے لگاتے ہیں کہ یہ تصویر بھی جائز نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ تصویروں کی پرنٹ آؤٹ نکالیں اور فضول خرچی کریں تو وہ فضول خرچی میں آئے گا. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی اور کلیئر ہو گئی ہوگی. مورتیں بنانا تو بالکل بھی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جیسے وہ کہا تھا نا کہ یعنی ہم نے آج کل بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں نے جائز قرار دے دیا. مجھے بہت حیرت تھی کہ جب بہت سارے مسلم کالجز میں فائن آرٹس کے نام پر یہ مورتیں بنائی جاتی ہیں, کیسے بھلا ہم اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں, اور سیکھنا ہی نہیں چاہیے مسلمان بچوں نے یہ ساری چیزیں, تو بہرحال یہ منع ہے. پھر شراب کی تجارت کرنا حرام ہے, یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا بیچنا حرام فرما دیا ہے. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے اور ان سے عامش نے اور ان سے ابو دحا نے, ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا شراب کی سوداگری حرام قرار دی گئی ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ شراب بیچنا, اس کو کشید کرنا یعنی کسی بھی طرح سے اس کو نکالنا, یا پھر اس کو ڈھونا یعنی لے کر جانا اس کو بیچنے کے لیے, یہ سب ناجائز ہے, بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو شراب کی سوداگری بھی ناجائز ہے, ایون اس کو گرو کرنا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت ساری جو جگہیں ہیں جہاں پر یہ نشہ آور ادویات گرو کی جاتی ہیں, یعنی کچھ بوٹی ہوتی ہے وہ ایک قسم کی جس کو گرو کیا جاتا ہے, تو وہ بھی جائز نہیں ہے, گرو کرنا بھی جائز نہیں ہے, اس کو بیچنا خریدنا بھی جائز نہیں ہے, ایون اس کو ڈھو کر لے جانا, یعنی اگر آپ اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اتارنے کے لیے مال کو, وہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہ بیچ کی تمام احادیث چھوڑ دیجیے, کیونکہ الحمدللہ اب تو لونڈی غلاموں کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہا بیچنے کا انسانوں کے. ایک ٹرم آتی ہے اصل میں استبرائے رحم، تو اس کے بارے میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ختم کریں گے. استبرائے رحم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم استغفار کہتے ہیں، استفتاح کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز استغفار کہتے ہیں مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور استقبال کہتے ہیں ہم کسی کو ہم ویلکم کریں، کسی کا انتظار کرے تھے ہم نے ان کو ویلکم کیا. تو استبرا یعنی کسی چیز کو آزاد کرنا، کسی چیز سے برا ظاہر کرنا، یعنی برات ظاہر کرنا، اس کو الگ کرنا. اور رحم یہ سب آپ لوگ جانتے ہوں گے. استبرا کہتے ہیں جو کنیز اس زمانے میں جیسے جو ہوتی تھی، کیونکہ پہلے یہ سسٹم تھا، اب ہم کو بہت سن کر عجیب سا لگتا ہے لیکن پہلے یہ عام بات تھی. لیکن الحمدللہ اسلام نے ہی یہ پورے غلامی کے سسٹم کو ختم کیا، یہ جو انسانوں کی جو خرید و فروخت ہوتی تھی غلامی کی، اس کو ختم کیا گیا ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اگر کسی کوئی کنیز کوئی جنگ میں آئی، اب کیسے پتہ چلے گا کہ تاکہ یعنی اسلام نے نسب کا بہت خیال رکھا ہے، اسی لیے نسب کو چینج کرنا یا نسب میں کوئی چیز کو ملاوٹ کرنا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سزا رکھی گئی ہے زنا کی، وہ اسی لیے نسب کی حفاظت کے لیے، ان عزت کی حفاظت کے لیے وہ سزا رکھی گئی ہے. تو اگر کوئی کنیز جو آئی ہو، یا تو جنگ میں آئی ہو یا اس کو خریدا ہو، اس زمانے میں جو ہوتا تھا، تو ایک مہینے تک اس سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھا جائے گا جب تک اس کو حیض نہ آ جائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں تھی، تاکہ پھر وہ بچہ جس کا ہے وہ اسی کا کہلائے اور کسی اور کا نام نہ جائے بچے پر. اور پہلے صفیہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل تھی، آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی تو ان کو ایک طرح سے قیدی بنایا گیا تھا صفیہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو کسی اور کے حصے میں وہ چلی گئی تھی. لیکن تب رسول اکرم سے صحابہ نے آ کر عرض کیا تو وہ کسی عام شخص کے لیے مناسب نہیں ہوں گی، آپ کیوں نہیں ان کو اپنے لیے لے لیتے. تب رسول اکرم نے جن صحابی کو پہلے وہ دیا ان کو دیا تھا، ان سے کہا کہ تم کسی اور کو لے لو، اور پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا، صفیہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ کہا کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو یہی تمہارا مہر ٹھہرے گا اور میں تم سے نکاح کر لوں. تو صفیہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے راضی ہو گئی، اور پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور وہ آزادی ان کا مہر قرار پایا. اور پھر راستے ہی میں آپ نے ان سے جو بھی تعلق تھا قائم کیا، اور پھر وہیں پر ولیمہ راستے میں کیا گیا. تو یہاں پر اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کو کنفرم ہو تو آپ ان سے ایسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مہینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرنے کے لیے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے. کیونکہ اگر پریگننٹ ہوں گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا نا کہ وہ بچہ کس کا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. اس کو استبرائے رحم کہتے ہیں. اور یقین جانے کہ اس کے اوپر فقہ کی کتابوں میں اتنا لمبا ڈسکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور انہیں لونڈی غلاموں کے بھی کتنے حقوق تھے، ان سے بھی یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جا کر کسی پر بھی ہاتھ رکھ دے اور یہ میری ہو گئی، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، جیسے کہ آج کل جنگوں میں ہوتا ہے، یہ پہلے ہوتا تھا جنگوں میں، کہ بالکل ہی بہت ہی برا حال ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ بہت ہی بے رحمانہ سلوک ہوتا تھا یا بہت صفاقی کی جاتی تھی. تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی جنگ میں قیدی عورتیں آتی ہیں تو ان عورتوں کو کوئی خود سے نہیں لے سکتا، پہلے وہ مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا، جو کمانڈر ہوگا، ان کے پاس لائی جائے گی. پھر جو حاکم وقت ہے اس وقت کا مسلمانوں کا، وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا علل اعلان سب کے سامنے کہ یہ فلاں تمہاری فلاں تمہاری. تو یہ قائم مقام نکاح ہوگا، کیونکہ سب کے سامنے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، خود سے کوئی نہیں لے سکتا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اچھا ایسا کیوں کرتے تھے ایسا؟ تو آپ خود بتائیں کہ جو جنگ میں قیدی عورتیں آئی تھیں وہ کہاں جائیں گی پھر؟ اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو معاشرے میں اور بھی زیادہ یعنی اور بے راہ روی پھیل سکتی ہے، کیونکہ ان عورتوں کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ عورتوں کا ذہن بھی صحیح نہ ہو تو وہ تو پھر اور معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں گی نا. یعنی ان کو تو ضروریات ہوگی، ان کا خرچہ کون دے گا؟ تو اس لیے پھر ان کو اس طرح سے ایک طرح سے پروٹیکشن دیا گیا، اور اتنا ان کا خیال رکھا گیا کہ اگر کوئی کنیز اس طرح سے آتی ہے، اور ام ولد کہتے ہیں اس کو، اگر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کی کنیز تھی وہ اور جس سے بچہ پیدا ہوا، اب اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پرسن کی مرد کی، تو وہ اب وہ ام ولد جو ہے وہ آزاد ہوگی، اب وہ کسی کی کنیز نہیں رہی. ٹھیک ہے، اتنا اس کو درجہ دیا گیا ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسی باندھی، کا اس کا مالک بوسہ لے لے یا اپنے جسم سے لگائے، یعنی آپ دوسری چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کے ساتھ، لیکن جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا تب تک کہ جب تک اس کو پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے، امید ہے کہ بات پر سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور صفیہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے کس طرح سے خیال کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے، وہ والی حدیث دیکھ لیجیے 2235. ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کر، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمان نے، ان سے عمر بن ابی عمر نے، اور ان سے انس بن مالک نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت ہوئی بن اختب کے بارے میں تعریف کی گئی. ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ خود ابھی دلہن تھی، پس رسول اکرم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا. پھر روانگی ہوئی، جب آپ صد روحہ پہنچے تو پڑا ہوا اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی تو ایک چھوٹے دسترخوان پر ہیس تیار کر کے، ایک حلوہ ہوتا ہے وہ تیار کر کے رکھوایا، اور رسول اکرم نے صحابہ سے فرمایا اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمے کی خبر کر دو. صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ رسول اکرم نے کیا تھا. پھر جب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم نے ابا سے صفیہ کے لیے پردہ کرایا، یعنی کچھ کپڑے سے جو ان کے جو رسول اکرم کا کچھ کپڑا تھا اس سے پردہ کروایا، اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا گھٹنا بچھا دیا. صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو گئیں. سبحان اللہ، یعنی ایک تو خواتین کی عزت اور احترام کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صفیہ کو کنیز ہی رہنے دیں گے یا ان کو بیوی کا درجہ دیں گے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ اگر وہ پردہ کراتے ہیں مطلب وہ بیوی کا درجہ دیا، اور اگر پردہ نہیں کراتے مطلب بیوی نہیں ہے. تو رسول اکرم نے ان کو پردہ کروایا تھا، لہٰذا وہ ان کی بیوی ہوئی. یہ ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی اور جو کنانا کے رئیس تھے خیبر کے، ان کی بیوی تھی. یہ وہی یہودی ہے جس نے بہت سارے خزانے زمین میں دفن کر رکھے تھے. بہرحال تو یہاں پر اس طرح سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ مخالف کیمپ کی قیدیوں میں سے تھی، آپ نے ان کو پہلے دہی یا قلبی کے ذمے یعنی ان کے حصے میں دے دیا تھا، مال غنیمت میں سے حصہ لگایا تھا، لیکن بعد میں جب ان کی شرافت، ان کا نسب معلوم ہوا کہ آپ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو آپ نے دہی یا قلبی کو ان کے عوض 7 غلام دے کر ان سے واپس لے لیا اور آزاد کر دیا. اور پھر صفیہ رضی اللہ عنہ جو اپنا خواب سنایا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی چاند ان کی گود میں آ گرا ہے، تو ایکچولی یہ چاند آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خواب کئی ازواج مطہرات نے دیکھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ جو بھی جو سردار ہوگا یا جو عرب کے جو سردار ہوں گے ان سے نکاح ہوگا. تو بہرحال پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں آپ نے ان کو پردہ کروایا، اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا تخنا بچھا دیا جس پر پاؤں رکھ کر وہ اوپر چڑھی تھی اور سوار ہوئی تھی. تو یہ رسول اکرم نے ان کو اتنی عزت افزائی دی، تو وہ ایک کنیز کی حیثیت سے آئی تھی، لیکن آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر اپنے ساتھ لے گئے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینہ انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد ہی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ نسب محفوظ ہو جائے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک یہ ختم ہو جاتا ہے، مردار اور بتوں کا بیچنا. ہم سے قطعہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن ابی حبیب نے، اور ان سے عطا بن ابی ربہ نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے کہ انہوں نے رسول اکرم سے سنا فتح مکہ کے سال آپ نے فرمایا کہ آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا، اللہ اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے. اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں، اور لوگ اسے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے. اسی موقع پر آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ تعالی نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جو چیز یعنی حرام ہے مردار وغیرہ، تو اس کی چربی بھی پھر حرام ہو گئی. پھر کتے کی قیمت کے بارے میں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر، جنہیں ابن شہاب نے، ابو بکر بن عبد الرحمان نے، انہیں ابو مسعود انصاری نے، کہ رسول اکرم نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا تھا. تو کتے کو خرید و فروخت نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی تجارت نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ ایسی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کو رکھوالی کے لیے کتا چاہیے، اس صورت میں لیا جا سکتا. لیکن اس کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اور کتا گھروں میں رکھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو خریدنا یا بیچنا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور چونکہ عرب میں کاہن لوگ بہت تھے جو آئندہ کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتاتے تھے اور لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اجرت دینا یا اس کے لیے اجرت لینا وہ بھی بالکل جائز. پہلی بات تو جو کاہن ہے وہی اسلام میں جائز نہیں، نجومی یا کاہن، یعنی جو پچھنا لگاتے ہیں. پہلے رسول اکرم نے اس کی قیمت کو منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے خود اس کی اجرت دی، یعنی اگر کوئی پچھنا لگاتا ہے تو اس کی اجرت لینا جائز ہے. تو اور خون کی قیمت، یعنی بلا وجہ خون نہیں بیچا جا سکتا، لیکن اگر پچھنا لگا رہے ہیں اس میں خون نکل رہا ہے تو جیسے بھی تو وہ آپ کے فائدے کے لیے بطور ایک ڈاکٹر کے وہ پچھنا لگاتا ہے آپ کو، تو لہٰذا اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ تو نجومی یا غیب کی خبریں دینے والا یا کاہن وغیرہ، یہ سب اس کی اجرت لینا یا اس کے پاس جانا، یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو اپنا ہاتھ بتانا یا اپنے ستاروں سے مستقبل کا حال یا چالے معلوم کرنا، وہ سب ناجائز ہوگا۔ بہرحال دیکھیں، باندی سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، جو یعنی سب کے سامنے جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی وہی قائم مقام نکاح ہوتا، یعنی سب کے سامنے اس کو لیا گیا تو ایکچولی وہ نکاح کے برابر ہوا، کیونکہ اتنے سارے گواہ موجود تھے نا، اور سامنے والی کی اجازت بھی ہو گئی۔ یعنی جیسے صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، تو اس صورت میں پھر سمجھے وہ ایک طرح سے نکاح کے برابر ہی ہو گئی، کیونکہ نکاح سب کے سامنے ہوتا ہے نا، تو جو کنیزوں کا ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا وہ سب کے سامنے ہوتا تھا، اور جو مسلمانوں کا جو لیڈر تھا وہ دیتا تھا، یعنی وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، تو لہٰذا وہ جائز ہوا، سب کے سامنے ہوا، تو نکاح کی ضرورت نہیں رہتی تھی پھر، کیونکہ وہی تو نکاح ہے۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے دیکھا جائے تو، اور سب لوگ گواہ ہوتے ہیں، تو جب سب کے سامنے دیا جا رہا ہے تو مطلب وہی ہو گیا نکاح وہ، ٹھیک ہے۔ اسپیشل نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن صحابہ نے کہا تھا کہ اگر رسول اکرم ان کو پردہ کرواتے ہیں تو مطلب وہ آپ کو بیوی کا درجہ دیں گے، اور اسی لیے جو ازواج مطہرات ہیں وہ 11 ہم گنتے ہیں نا، 11 ہیں، اس میں صفیہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن جو ریحانہ بنت شمعون تھی اور ماریا قبطیاں تھیں، تو یہ دونوں کنیزیں کہلائیں، یعنی ان سے اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا، ان کو بیوی نہیں قرار دیا آپ نے، وہ کنیزی قرار پائیں، کیونکہ رسول اکرم کے لیے تو اسپیشل اجازت تھی نا اور چھوٹ تھی، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اب آج کے زمانے میں کوئی کسی کو ایسا کنیز نہیں بنا سکتا، یعنی آج کے زمانے میں کوئی کسی کو ایسا گفٹ بھی نہیں دے سکتا کسی لڑکی کو یا عورت کو، وہ ختم ہو گیا، وہ رسول اکرم کے لیے اسپیشل احکامات تھے، وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ ہاں اب اگر کوئی ایسے ہی مسلمانوں کا پوری طرح سے جیسے اسلام کا، یعنی پورا اسلامی قانون ہو، سری شریعت نافذ ہو، اور اسلام کے لیے جنگ ہو رہی ہو، اور اس میں کچھ جو قیدی عورتیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں ساری عورتیں نہیں، یعنی جو مخالف کیمپ کی سارے شہر کی عورتیں نہیں ہوں گی کنیزیں، صرف جو جنگ میں ساتھ آئی تھیں عورتیں، وہ عورتیں قیدی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کلیئر کر لیجیے۔ تو بہرحال یہ کتاب البیوت تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ختم ہوا، اور اس میں جو بھی حق بات ہوگی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی ہوئی ہوگی تو وہ میری لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے ہوئی ہوگی، تو میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم پڑھانے والے یا استاد ہیں، نہیں، بلکہ ہم بھی ایک اسٹوڈنٹ ہی ہیں، تو لہٰذا کچھ غلطی ہو تو مجھے پہلے ہی معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے۔ تو الحمدللہ کتاب البیوت ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔